تو اس میں حضرت ثانی فی رحمۃ اللہ علیہ کی کا ایک نظریہ ہے بڑا زبردست. کوئی زندہ قوم ہوتی تو کہتی کہ یہ ہمارے آدمی نے ایسا نظریہ پیش کیا ہے جو دنیا نے کسی میں پیش نہیں کیا تھا, اس کو کہیں سے کہیں اچھال دیتی. لیکن مردہ قوم میں پیدا ہوئے تھے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, اس واسطے کسی نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی. ان کا فلسفہ یہ ہے کہ وقت جو ہے, وقت عام طور سے مشہور یہ ہے وقت کے بارے میں کہ یہ یک بعدی ہے, یعنی ایک بعد ہے اس میں, اور وہ ہے طول. سمجھے نا, نہ عرض ہے نہ عمق ہے وقت میں. اور حضرت رافع نے فرماتے ہیں کہ نہیں, یہ دو بعدی ہے, ایک اس کا طول ہے اور ایک اس کا عرض ہے وقت کا. تو ہمیں جو نظر آتا ہے وہ طول ہے, عرض نظر نہیں آتا. جو یہ حضرات چھوٹے چھوٹے وقت میں زیادہ کام کرتے ہیں وہ اس وقت کے عرض میں کرتے ہیں, سمجھے نا, وقت کے عرض میں کرتے ہیں, لہذا وہ ہمیں پتہ نہیں لگتا. وہ طول تو اتنا ہی ہے لیکن وہ عرض میں کیا جا رہا ہے کام, تو اس واسطے وہ ہمیں پتہ نہیں لگتا یہ ہوتا ہے. چلو, اور اب یہ نظریہ جو ہے مغرب کے سائنسدانوں میں سے بعض نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے کہ وقت کا ایک عرض بھی ہوتا ہے. بعض لوگ پہنچ رہے ہیں اس نتیجے تک, وہ کہتے ہیں ہم نے سب سے پہلے یہ اکتشاف کیا کہ عرض ہوتا ہے. میرے علم کے مطابق حضرت دانا تھی نے سب سے پہلے یہ بات کہی ہے کہ جس طرح وقت کا طول ہے اسی طرح عرض بھی ہے. چلو, یعنی یہ خواب نہیں ہے مراد یہاں پر رویا سے, بلکہ آنکھوں کا مشاہدہ ہے. جی, جسم جمع ہے جسیون کی, جس کے معنی ٹولیاں, ٹولی جماعت. جی, میں تقویلکم بشائن تک رہو نہ ہو, یعنی پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ روح کیا چیز ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں جو تمہیں کہیں گے وہ کوئی ایسی بات یقیناً نہیں ہوگی جو تمہیں بری لگے, تو اس لیے پوچھ لو, کوئی حرج نہیں. یہ مطلب ہے. جی, یعنی لاکنہ جو ہے یہ لاکنہ استدراک والا نہیں ہے, بلکہ لاکن اور انا دونوں کو ملا کر ادغام کر دیا گیا تو وہ لاکنہ ہو گیا, حمزہ بیچ میں سے حذف ہو گیا. جی, کافرن یہ تفسیری اضافہ ہے. اصل میں تفسیری اضافوں کو بعض اوقات قرآن سے تعبیر کر دیتے ہیں, کیونکہ صحابہ کرام بعض اوقات آیت کو پڑھتے ہوئے کوئی تفسیر کے لیے کوئی جملہ کوئی لفظ پڑھا دیتے تھے, مصاحف میں بھی تفسیر کے لیے طور پر کچھ لکھ دیتے تھے, تو اس کو بعض نے قرآن سے تعبیر کر دیا ہے. حقیقت میں قرآن نہیں ہوتی بلکہ تفسیر ہوتی ہے. جی, یعنی یہ حصہ جو ہے سعید بن جبیر کی روایت میں نہیں ہے, لیست عن سعید. جی, یہ حجر ہے بعض روایت میں, جوہر ہے, یعنی وہ جو اس کی مچھلی تھی وہ رک گئی, اس کی وجہ سے سمندر کا بہاؤ رک گیا اور پتھر کے اندر اس نے سوراخ کر دیا, اس طرح اشارہ کیا اس کی طرف. جی, جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوراخ کیا تھا, بعد میں کوئی شیشی سے اس کو بھر دیا, بادشاہ کا پھر تارکول لگا دیا, تو اس طرح وہ ڈوبنے سے بچ گئے, ساتھ ساتھ بادشاہ کے تسلی سے بھی بچ گئے. جی, یہ موٹا تازہ آدمی لایا جائے گا لیکن مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا, اللہ بچائے. تو اس کے لیے فرمایا فلاں مقیم الحم یوم قیامت وزن. جی, ایسے اب دوپہر کا تو سبق گیا. ہاں ہاں, دس بجے دس منٹ پہ ختم ہو جائے گا. اچھا, ابن ماجہ کتنی ہوئی ہے؟ بات چھوڑ نہیں کرو یار. تو اس میں جو اصل ہے وہ ابن ماجہ میں وہ کتاب الطہارت تک ہے, سمجھ گئے, وہیں تک ہوتی ہے نا. تو وہ میرے خیال میں ہو جائے گی دو چار دن میں, اور کیا. है बाबुन की मान करते जहां मियाँ हो गया हो गया उसे नहीं साहब तो उसके बाद फिर अनकर जहामिया वगैरह ये नहीं आया अभी तो कितना वक्त लगेगा उसमें एक हफ्ता तो ठीक है एक हफ्ता लगेगा ना तो उसके एक हफ्ते में खत्म हो जाएगी फिर वक्त मिल जाएगा उसका या नहीं कौन तो खैर नहीं वो बात कर लेंगे उस वक्त में भी हो सकता है। अब वैसे मैं परसों जा रहा हूँ सऊदी अरब परसों रात को तो जुमरात और जुमा हफ्ता तीन दिन तो वैसे ही नहीं होऊंगा मैं तो इन लोगों से कहें अगर ये मेरा वक्त लेना चाहें तो लेके इसको पूरा कर दें किसी तरह वहाँ अफ्तार साहब वगैरह से तो और फिर बाद में जो है वो अगर शाम का मिल जाए मगरिब के बाद का आधा पौन घंटा भी मिल जाए तो इंशाल्लाह वो जल्द अव्वल का जो हिस्सा है वो पूरा हो जाएगा। अच्छा नहीं पढ़ना चाहते आगे चलो फिर पढ़ो यानी अब सिर्फ भीम बात में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उस वक्त जब वो आप कयामत में आएंगे तो कितने देखने वाले और कितने सुनने वाले होंगे जबकि आज कुछ भी नहीं देख रहे हैं कुछ भी नहीं सुन रहे आज इनके आंखों पर और कानों पर पर्दे पड़े हुए हैं और वहां जब आएंगे असम विहिम बाबर योम यातून ना ऐसे है ना जिस दिन हमारे पास आएंगे तो कितने सुनने वाले और कितने देखने वाले होंगे सिर्फ पहले ताज्जुब है जी उन्हें मौत को जबा कर दिया जाएगा मौत को मौत आ जाएगी जी ये बतलाया कि बाद लोगों ने यह हरूफ मुकद्दात की मुख्तलिफ तफसीरें भी की है ना कि फला हर्फ से ये माना है फला हर्फ से ये माना है अगर कि जमहूर का कौल यही है कि ये मुतशाबिहात में से हैं और इनके बारे में ज्यादा खोज खोज में नहीं पढ़ना चाहिए तो लेकिन यहाँ सईद बिन जुबैर ने ये बात कह दी अला सबील एहतमाल तो हो सकता है कि ये लफ्ज इसी माने में यहाँ पर भी आया हो जी ये कहना चाहते हैं सुम्मा तू सप्पा जो आया ना कुरान शरीफ में तो उन्होंने कहा था कि वक़्त अफलाह लिया उन्होंने सारा तो यहाँ सबसे मुराद महबद है इबादत का इबादत करने की जगह क्योंकि ये महावर में कहा जाता है हल अतीत सफल यो तो मुराद होती है कि हल अतीत मुसल्ला अल्लदी मुसल्ला की ही तो उनको दावत ये दी गई थी कि तुम सब लोग महबद में जमा हो ताकि वहां पर ज्यादा तकद्दुस का एहसास हो जी समझे अख्तार रब्बा यानी जो कहा था ना नसीहा मूसा मूसा भूल गए यानी अल्लाह को भूल गए कि जिसको अल्लाह रब कहना था उसको नहीं कहा किसी और को कह दिया अख्तार रब्बा जी हर्फ के माना इन्होंने यहाँ पर शक्य किए हैं बाद रात ने हर्फ के माना किनारे पर किए हैं कि एक आदमी किनारे पर खड़ा है देख रहा है कि अगर मुझे दुनियावी कोई फायदा हासिल हुआ तो ईमान पर रहूंगा वरना हट जाऊंगा जी ये बदर के मुबारिजों के लिए उसके बारे में आई है ना तो हजरत अली मुबारिजों का जवाब देने के लिए गए थे एक के मुकाबले पर हजरत अली एक पर हजरत हमजा और एक पर हजरत उबैदा जी अली पर मैंने बताया कि वहाँ कुरान में क्या माना है एक को दूसरे के साथ मिलाना जी इससे मुतालिक मुबाइस इंशाल्लाह किताब तलाक लियान में आएंगे जी यह हजरत इब्न अबी मुलैका फरमाते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने इजाजत चाही हजरत आयशा के पास आने की उनकी वफात से जरा पहले वही मगलूबा हजरत आयशा उस वक्त बीमारी के गलबे में थी तकलीफ के गलबे में थी तो कालत अक्षा अन युस्नी आलैया जब याद तलब की तो आपने अपने पास जो लोग थे उनसे कहा कि मुझे इस बात का अंदेशा है कि आकर मेरी तारीफ करेंगे और मुझे तारीफ वारीफ कुछ पसंद नहीं है फकील अपने अम्मी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीन वजूह मुस्लिमीन तो लोगों ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे हैं और वजूह मुस्लिमीन में से हैं मुसलमानों के साहिब वजाहत बुजुर्ग हैं कालत की जरूर लगू तो बुला लिया काला कई पता कटी दी नहीं उन्होंने पूछा कि आप कैसे पाती हैं अपने आप को कालक जो खैर इन तक اس وقت بھی کیا جملہ ارشاد فرمایا کہ میں خیریت سے ہوں اگر تقویٰ حاصل ہو مجھے. قال فانت بخير ان شاء الله زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكح بعد ذكرا غيرك ونزل عذرك من السماء. آپ کی تو برات اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائی, یہ تعریف کی. ودخل ابن الزبیر خلافہ, ان کے بعد ان کے پیچھے, خلافہ یعنی خلفہ یا بعدہ, جب وہ ابن عباس چلے گئے تو بعد میں عبداللہ بن زبیر داخل ہوئے, تو عائشہ نے کہا کہ دخل ابن عباس فاثنا علیہ, ابن عباس آئے تھے انہوں نے میری تعریفیں کرنی شروع کر دی. ووجدت انی کنت نسیا منسیا, اور میں تو چاہتی تھی کہ ایسی ہو جاؤں جیسے بھولی بسری ہوتی ہے. بولے کہ تم نہ کر دینا کہیں یہ شروع داری پر. تو گویا فرمانا یہ ہے کہ اس وقت میں بھی وفات کے وقت کے قرب میں بھی گویا خشیت, اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت کا اعلیٰ مقام ادائی سے جگہ اللہ تعالیٰ کو حاصل تھا. یہ وقت جی شیعہ روابط کچھ جواب نہیں دیتے, وہ تو ان کے یہاں تو جو لوگ تہمت لگاتے ہیں اللہ باللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر, تو وہ تو قرآن کے منکر ہیں حقیقت میں, اور جو لگائیں وہ ہیں ہی نہیں, دار اسلام سے خارج ہیں. جی حضرت حسان بھی مبتلا ہو گئے تھے نا, حسان ابن صابر رضی اللہ عنہ پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے تھے, تو لیکن بعد میں حضرت عائشہ کے پاس آئے, توبہ کر لی تھی اپنے اس عمل سے, تو آئے اجازت طلب کی اور کہا کہ اتعذنین لہذا, لوگوں نے کہا یعنی میں نے کہا, یہ کہتے ہیں مصروف, میں نے کہا کہ آپ ان کو اجازت دیتی ہیں آنے کی, حالانکہ انہوں نے آپ کے بارے میں غلط بات کہی تھی. قالت اولیس قد اصابہ عذاب عظیم, تو آپ حضرت نے فرمایا کیا ان کو اس کی سزا نہیں مل چکی بہت بڑی, یہ نابینا ہو گئے تھے حضرت ثانی بن ثابت رضی اللہ عنہ, تو کیا ان کو سزا نہیں مل گئی اس بات کی؟ قال سفیان تانی ذہاب بسری, ان کی برادری تھی کہ ان کی بینائی جاتی رہی ہے. تو قال حضرت حسان جب آئے تو انہوں نے شعر پڑھے, یعنی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس عمل کی تلافی کے لیے پھر ایک قصیدہ کہا ہے پورا حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں. تو اس میں یہ پہلا جو شعر ہے اس کا یہ ہے, لمبا قصیدہ ہے, اس کا ایک شعر یہ, حسان الرضان ما تزن بریبت وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. حسان یہ صیغہ صفت ہے حسن سے, یعنی وہ محفوظ ہیں, محفوظ ہیں ہر برائی سے. اور رضان یہ ہے وہ, یہ بھی صیغہ صفت ہے, رضینا یرزن رضانتن, جس کے معنی ہوتے ہیں شریف ہونا شرافت. تو حسان حسان ہے یعنی محفوظ ہیں ہر برائی سے, پاک دامن ہیں, اور رضان یعنی شریف ہیں, سمجھے نا. ماں تزن بری بچن, تزن یہ ذات ہے, اس کے معنی تہمت لگانا, زن یا ذنو کے معنی ہے کسی کے اوپر تہمت لگانا. ماں تزن ان پر تہمت نہیں لگائی جاتی, بری بچن کسی شک والے بات کی, یعنی کسی برائی کی ان کے اوپر تہمت نہیں لگائی جا سکتی. وقت میں غرثا من لحوم الغوافل, اور یہ صبح اس حالت میں کرتی ہیں کہ یہ بھوکی ہوتی ہیں غافل عورتوں کے گوشت سے, یعنی غافل عورتیں جو نادان الڑ عورتیں ہوتی ہیں ان کا گوشت کھانے سے یہ اپنے پرہیز کرتی ہیں, یعنی وہ ان کا گوشت نہیں کھاتی, بھوکی ہوتی ہیں ان سے مطلب یہ کہ گوشت نہیں کھاتی. گوشت کھانے سے مراد ہے غیبت کرنا, تہمت لگانا, تو یہ کسی کے اوپر تہمت بھی نہیں لگاتی. تو جب عائشہ نے سنا یہ شعر تو فرمایا لیکن انتا, تو مجھے تو کہہ رہے ہو کہ یہ کسی پر تہمت نہیں لگاتی لیکن تم لگاتے ہو. جی یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں شعر پڑھا کرتے تھے, تو اس واسطے اب ان کے آئے اور باہر ہمارا غائب ہو چکے ہیں اپنے اس عمل سے. دیکھیے جی اس میں صرف یہ حدیث تو بار بار پڑی ہوئی ہے, اس میں لفظ جو آیا تھا جس کو میں ٹھیک کیا تھا وہ سمجھے کہ نہیں سمجھے, حتی اسقطوا لہا بھی, یعنی یہ جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جب ان کی خادمہ سے پوچھا تو ایسے ہی پوچھا بھائی کیا کہہ رہا تمہارا عائشہ کے بارے میں. شروع میں تو انہوں نے کہا کہ واللہ معلوم تو آ رہا ایبن اللہ نہا کہاں ترکل ہوتا کہاں ترکل اچھا تو بتا تو رکھ میرا ہوا جی نہا, سمجھے نا. تو یہاں تک تو اس نے ان کو ذہن میں یہ نہیں تھا کہ کچھ اس قسم کی بات ہوئی ہے جس کے بارے میں معلومات کی جا رہی ہیں. اس وقت ایک عام انہوں نے بات کہہ دی. ون تہارا باب صحابی فقال اس جو کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, باب صحابہ نے ان سے ذرا سختی سے کہا سچ کی بات کہو کیا کہہ رہے. تو حتی اسقطوا لہا بھی یہاں تک کہ انہوں نے پھینک دیا ان کے سامنے اس معاملے کو, یعنی جب سختی کی کہا کہ سختی سے کہا کہ صحیح بات کہو تو پھر انہوں نے وہ معاملہ ان کے سامنے پھینک دیا. کیا مانا کہ ان کے اوپر بتایا کہ اصل میں یہ باتیں مشہور ہو رہی ہیں ان کے بارے میں بتاؤ کہ کیا قصہ ہے. یہ مطلب ہے اسقطوا لہا بھی. فقال سبحان اللہ, وہ حیران رہ گئی سن کے. انہوں نے کہا سبحان اللہ واللہ ما علمت علیہا الا ما یعلم الصائغ علی طبل الذهب الاحمر. میں تو ان کے بارے میں جس سنار جو ہے وہ سونے کو جیسے پہچان لیتا ہے سرخ سونے کو, اس طرح میں جانتی ہوں کہ یہ بے کھوٹ ہیں, ان کے اندر کوئی کھوٹ نہیں. جی یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں والدین کا نام لینا برا سمجھا جاتا ہے کہ اولاد جو ہے نام لے, اور یہاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صدیقہ اکبر اور ان کی اپنی والدہ ام رومان کا نام لے رہی ہیں. تو اہل عرب کا اور یہ تھا کہ نام لینا تو وہ بھی برا سمجھتے تھے لیکن والد کے لیے کنیت کا لفظ کنیت سے استعمال کرتے تھے. تو والد کے لیے ابو بکر مثلا, والدہ کے لیے ام رومان, نام بہن ہی نہیں لیتے تھے, نام لینے کو وہ بھی بے ادبی سمجھتے تھے لیکن جو کنیت جو ہے وہ اس سے خطاب کرتے تھے اور ذکر بھی اس طرح کرتے تھے. جی یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ سورہ نساء کی جو آیا تھا من قتل مومن متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا, تو یہ ناسخ ہے پچھلی احکام کے لیے اور گویا ان کے لیے توبہ نہیں ہے قاتل متعمد کے لیے. تو لیکن جمہور کا کہنا یہ ہے کہ توبہ ہے, اور متعمدا خالدا فیہا یا تو خلود سے مراد مخ سے طویل ہے, یا یہ اس شخص کے بارے میں ہے جو مستحل ہو قتل کا. جی پھر کسی نے پوچھا ہے کہ حضرت عائشہ نے جب حضرت ابوبکر سے واقعہ بیان فرمایا تو حضرت ابوبکر فرماتے ہیں فَإِنَّهُ وَاللَّهِ لَقَلَّ مَا كَانَتْ امْرَأَةٌ حَسَنَةٌ إِنَّ رَجُلًا يُحِبُّهَا لَهَا ضَرَائِرُ إِلَّا حَسَدْنَهَا. یہ صدیق اکبر نے نہیں کہا تھا, ام رومان نے کہا ہے. صدیق اکبر کا جملہ نہیں ہے, ام رومان کا ہے. اور بہرحال یہ باتیں تو ازواج مطہرات اور ان کے گھر والوں کے درمیان چلتی رہتی تھی, اور یہ طبی بشری باتیں ہیں, ان سے کوئی بڑا نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے کہ یہ آپس میں کوئی دشمنیاں تھیں یا یہ کہ کوئی بہت عداوت تھی. اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو بشری تقاضے بھی دیے تھے اور عفت بھی عطا فرمائی. بھائی مجھے ابھی وہ بھائی صاحب کے آپریشن کے لیے جانا ہے, ابھی فیصلہ نہیں کیا کہ آپریشن کرنا ہے نہیں, ڈاکٹر کو دکھانا ہے. تو میں نے کہا کہ اتنے تیار ہوتے ہیں اتنے میں سبق پڑھا لیتا ہوں. تو کتاب الحیل میں ذرا بات لمبی ہے, وہ شاید پوری نہ ہو پائے, تو اس واسطے یہاں کتاب التفسیر سے پڑھ لیتے ہیں. جی یہ سمجھ لینا کہ یہ مستبصرین کی جو تفسیر کی ہے غلطن کہ وہ گمراہ ہے, تو لفظی معنی مستبصرین کے گمراہ کے نہیں ہیں, لفظی معنی تو ہیں بصیرت رکھنے والے, لیکن مطلب یہ کہ اپنے خیال میں وہ بصیرت رکھنے والے تھے لیکن حقیقت میں گمراہ تھے, یہ مطلب ہے. جی یہ سمجھے یا زخرم من بلہما بلہن, ایسے پٹے جاتے ہو تمہیں تو کوئی سمجھ میں آئے تو پوچھ تو لیا کرو خدا کے بندے. زخرم من بلہی مت من بلہن, من بلہی ہے بغیر تنوین کے, من بلہی مت ما اپلے تم علیہ. یہ بلہ اصل میں بلہا جو ہے یہ صیغہ اسم فعل کا ہوتا ہے, بلہا بلہا کے معنی ہوتا ہے چھوڑنا, چھوڑ دو. اور یہ لفظ بعض اوقات استثناء کے لیے استعمال ہوتا ہے الا کے معنی میں، سمجھے نا؟ من جو ہے بعض نسخوں میں موجود ہے، بعض نسخوں میں نہیں ہے. اگر نہیں ہے تب تو بالکل ہی صاف ہے کہ ذخرن الا ما اتلے تم علیہ، سوا ما اتلے تم علیہ. یعنی یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں کہ مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، یہ علاوہ ہے ان باتوں کے جس کی تم کو خبر دے دی گئی ہے، جن پر تم کو مطلع کر دیا گیا ہے. یعنی بہت سی باتیں جو ہیں قرآن شریف میں حدیث میں بتائی گئی ہیں کہ جنت میں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، سمجھے نا؟ لیکن اس کے علاوہ ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہوئی ہیں، ذخرن ذخیرہ کر کی ہوئی ہیں، سوا ما اتلے تم علیہ، سوا ان چیزوں کے جن کی خبر تم کو دے دی گئی ہے، جن کی طرح تم کو دے دی گئی ہے، سمجھے نا؟ تو ویسے من کی کوئی جگہ نہیں ہے یہاں، من بل ہی، لیکن بعض نسخوں میں ہے تو یا تو اس کو زائدہ کہیں گے کہ یہ ذخیرہ ہے ان چیزوں کا جو علاوہ ہیں ان چیزوں کے جن کی آپ کو اطلاع دی گئی ہے. جی، کہنا سے بن نظر کا واقعہ آپ پڑھ چکے ہیں، جنہوں نے کہا تھا کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے جنت کی پہاڑ سے، بہت کے پہاڑ سے، اور پھر وہیں پر شہید ہو گئے تھے. تو کہتے ہیں یہ آیت میں مبین رجال صدقوا ما عهد الله علیہ، یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی. جی سمجھ گئے نا؟ یہ حجاب کا واقعہ اس طرح نازل ہوا. جی، تقرہ کے معنی ایک کے بعد جیسے بعد دیگرے جانا، کہ آپ اس کے بعد پہلے حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لے گئے، پھر دوسری ازواج مطہرات کے حجروں میں ایک کے بعد دوسری میں تشریف لے گئے. جی، یعنی یہ جو ہوا کہ حضور جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہیں ابھی تک، تو آپ نے ایسے حالت میں حضرت زینب کے پاس جانا، حیا کی وجہ سے مناسب نہ سمجھا، تو اتنی دیر میں پہلے حضرت عائشہ کے حجرے میں گئے، پھر سارے ازواج کے حجرے میں گئے کہ شاید اتنی دیر میں لوگ اٹھ جائیں، لیکن پھر بھی نہیں اٹھے. تو پھر آ کے دیکھا تو تین آدمی بیٹھے ہوئے تھے. تو اس کے بعد پھر آپ کو اطلاع دی گئی کہ لوگ چلے گئے ہیں، تو پھر آپ حضرت زینب کے حجرے کی طرف گئے، اور اس وقت میں ابھی آپ دیوڑی کے اندر تھے جتنے میں آیات حجاب نازل ہوئی، اور اس کی بنا پر پردہ لٹکا دیا گیا حضرت زینب کے حجرے کے اوپر. تو اس میں درحقیقت یہ وجہ تو ہے حجاب کی، آیات نازل ہونے کا شان نزول یہ ہے، لیکن ساتھ ہی یہ ادب بتایا گیا ہے کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ تو پھر اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ بس وہاں جم کے بیٹھ گئے. اب وہ صاحب خانہ جو ہے وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے، کسی کوئی مصروفیت میں ہے، تو آپ بیٹھے ہیں بلا وجہ. اس لیے فرمایا وجہ انتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث، جب کھانا کھا لیا تو بس جاؤ، اور وہ یہ نہیں کہ بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، جس سے کہ میزبان کو تکلیف ہو. تو یہ میں شروع سے بتاتا آ رہا ہوں کہ دین میں اس بات کا بہت ہی لحاظ رکھا گیا ہے کہ اپنی ذات سے کسی دوسرے کو ادنا تکلیف نہ ہو. اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تعلقات جو ہوتے ہیں دوستی کے یا رشتہ داری کے، تو اس کی بنیاد پر یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو کچھ بھی کرتے رہیں بس ہمارے لیے جائز ہے، حالانکہ وہ بہت سے اعمال سے باوجود محبت کے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے. تو اس بات کا ہمیشہ لحاظ رکھنا چاہیے کہ اپنی جہاں پر بھی کہیں جائے آدمی، تو اس اپنے جانے سے اس کو دوسرے کو تکلیف نہ ہو. جی، یہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاب کے احکام نازل ہونے کے بعد نکلی اپنی حاجت کے لیے، وکانت امرأۃ جسیمتا، اور ذرا بھاری بدن کی تھی، لا تخفى على من يعرفها، تو چاہے چادر ڈال کر نکلے تب بھی وہ پوشیدہ نہیں رہتی تھی ان لوگوں پر جو ان کو پہچانتے ہوں. پر عمر بن الخطاب عمر نے ان کو دیکھا تو کہا کہ یا سودا اما واللہ ما تخفینا علینا، तुम हमसे पोशीदा नहीं हो सकती, हमने पहचान लिया कि तुम निकली हो। कमजोरी कैफा था खुरुजीन, समझे ना, तो देखो कैसे निकल रही हो। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का गालिबन मंशा यह था कि जब आयात हिजाब नाजिल हो गई तो हिजाब का तकाज़ा ये नहीं है कि सिर्फ ये कि अपना जिस्म ढांक लिया जाए, बल्कि साथ में औरतों के लिए ये भी हुक्म है कि वो अपने घरों में रहें और बाहर ना निकलें। इसी वास्ते कहते हैं कि बावजूद है कि तुमने चादर लपेटी हुई होगी लेकिन हमने तुमको पहचान लिया। तो कालतन कफात राजन, तो वो लौट आई हलसौदा हलकमर का ये हुक्म का ये बात सुनकर। वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बई थी, अल्ताशा फरमाती है कि उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में थे। वह नहू लयताशा और अशा तनावुल फरमा रहे थे और फिर यदि अर्कुन और आपके दस्त मुबारक में एक हड्डी वाला बोझ का टुकड़ा था। फदखलत फौदा आई फ़कालत या रसूलुल्लाह इन्नी खरजतु लिबाद हाजती फ़काल उमरु कज़ा व कज़ा कालत फ़ौहल्लाहु इलैहि। इस पर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई वही नाजिल हुई, सुम्मा रुफ़िया अन्हु, फिर आप पर से वो वही नाजिल होने की कैफियत उठा ली गई, यानी वो जैसे वही नाजिल होते वक्त आपके ऊपर एक शिद्दत महसूस होती थी, थोड़ी देर में वो रफा हो गई। वह इन्नल अर्क़ा फ़ी यदिही, और वो गोश्त का टुकड़ा आपके हाथ में था, मा वज़अहू, अभी आपने रखा नहीं था। फ़क़ाल इन्नहु क़द उज़िना लकुन्ना अन तख़रुजना लिहाजतिकुन, तो आपने फरमाया कि तुम्हारे लिए इजाज़त दी गई है कि तुम हाजत के वक्त निकल सकती हो, समझे ना। तो इससे मालूम हुआ कि हिजाब का मंशा ये नहीं है कि औरत हमेशा घर ही में रहे, बल्कि हाजत के वक्त में वो बाहर निकल सकती है। और लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया वो ज़रूरत का नहीं हाजत का है, समझे ना, ज़रूरत ज़्यादा शदीद चीज़ है जिसका इतलाक़ उसी सूरत पर होता है कि अगर आदमी वो काम ना करे तो उसकी मौत वाक़ हो जाए या शदीद तकलीफ़ हो, लेकिन हाजत का लफ्ज़ जो है वो उसके मुकाबले में हल्का है। यानी ऐसी हाजतें जो बशरी हाजतें होती हैं, इंसान को जो हाजात पेश आती रहती हैं, चाहे उनके पूरा ना होने से उसकी मौत वाक़ ना हो, ज़िंदगी का दारोमदार उस पर ना हो, तो उसके लिए भी औरत बाहर निकल सकती है, समझे भाइयों। और बाहर निकलना जो है अलबत्ता वो हिजाब के तकाजों के साथ होगा कि जिस्म उसका क्या हो, छुपा हुआ हो, समझे ना। और ये जो इरशाद फरमाया गया वकरना फी बुयूतिकुन्ना कुरान करीम में, तो उसका हासिल ये है कि हाजत के बगैर बाहर ना निकले, समझे ना। और दरहकीकत करना फी बुयूतिकुन्ना एक उसूल की तरफ इशारा है कि औरत का असल मकाम उसका घर है, मर्द के बरखिलाफ के जो बाहर के काम करता है, लेकिन औरत का असल मकाम उसका घर है। लेकिन उसके माना ये नहीं है कि किसी भी वक्त औरत के लिए घर से निकलना जायज नहीं, हाजत के तहत निकल सकती है, जा सकती है, बशर्ते कि हिजाब का के तकाजे पूरे हों, समझे ना। और महक्कत बात यह है कि हजरत अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना, इनके लिए तो हिजाब जो था वो पूरे जिस्म का था, यानी उसमें चेहरा और कफ़ैन भी दाखिल थे। और गैर अज़वाज मुतहरात यानी दूसरी ख़वातीन के लिए महक्कत बात यह है कि चेहरा और कफ़ैन यह हिजाब का हिस्सा नहीं है, समझे ना। चेहरा और कफ़ैन हिजाब का हिस्सा नहीं है अतलक, लेकिन फितने के खौफ से इनको ढकने का हुक्म दिया गया है, समझ गया ना। लिहाजा क्योंकि फितने की वजह से यानी असलन हिजाब का हिस्सा नहीं है, फितने की वजह से ढकने का हुक्म दिया गया है, लिहाजा मवाज़े हाजत में इनको खोलने की इजाज़त है, समझे ना। मसलन وہ گواہی دینی ہے عورت کو, تو گواہی دینے کے وقت میں نقاب کھول سکتی ہے اور چہرہ کھول سکتی ہے. اسی طریقے سے اگر کسی جگہ کام کی ضرورت پیش آئے عورت کو اور اس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے, اور اس وقت میں وہ کام ایسا ہو کہ اس کے اندر ہاتھ اور چہرہ کھولے بغیر وہ کام نہ ہو سکتا ہو, تو اس صورت میں بھی کھولنے کی اجازت ہے حاجت کے موقع پر. اور اسی لیے فقہائے حنفیہ نے فرمایا کہ عورت کا چہرہ جو ہے وہ دیکھنا جائز ہے, لیکن بشرطے کے معمون ہو انسان فتنے سے. چونکہ عام طور سے فتنے سے معمون نہیں ہوتا, اس واسطے منع کیا جاتا ہے کہ بھائی نہ دیکھو, غض بصر سے کام لو, سمجھے نا. لیکن فی نفسہ جو ہے یہ چہرہ اور ہاتھ یہ حجاب کا حصہ نہیں ہے, لیکن فتنے کی وجہ سے منع کیا گیا. اسی واسطے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ انما وجب علی المرأۃ ستر وجہہا للفتنۃ لا للستر, سمجھ گئے, یہ بات ہے. لہذا مواضع حاجت میں کھول لینا درست ہے. چلو, چاہے کہ عورتیں جو تبلیغ میں جاتی ہیں اور تعلیم کے لیے مدارس میں جاتی ہیں, شرعی حکم کیا ہے؟ تعلیم کے لیے جانا تو ضروریات میں داخل ہے, اور ضروریات میں داخل ہونے کی وجہ اگر اتنا علم حاصل کرنا جتنا دین کے لیے ضروری ہے مسلمان کو, تو وہ ضروریات میں داخل ہے. اور تبلیغ کے لیے جانا یہ اول تو تعلیم ہی کا حصہ ہے, کیونکہ تبلیغ میں جانے سے عام طور سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ خود بھی آدمی سیکھے, تو وہ تعلیم کا ایک حصہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ دوسرے کو دعوت دینا ایسے حالات میں جبکہ عورتیں جو ہیں بازاروں میں پھر رہی ہیں اور کہاں کہاں پھر رہی ہیں, تو ایسے صورت میں یہ کہنا کہ صاحب تبلیغ کے لیے نہیں جا سکتی, یہ بہت بری بات ہے, غلط بات ہے, سمجھے نا. پھر رہی ہیں بازاروں میں اور کہاں کہاں, اب میں گیا ساؤتھ افریقہ میں, جنوبی افریقہ, تو وہاں پردے کا تقریباً رواج ہی نہیں تھا سرے سے عورتوں میں. اور یہ رواج عام ہے کہ مرد تو بیٹھے ہیں گھروں میں اور عورتیں بازار سے سرک سرک لے کے آ رہی ہیں, سب مسلمانوں کے اندر یہ رواج ہے. اور عورتیں جو ہیں وہ بازاروں میں پھر رہی ہیں اور پارکوں میں پھر رہی ہیں, سب کچھ کر رہی ہیں, کوئی اس کے اوپر روک ٹوک نہیں ہے. وہاں تبلیغ والوں نے بیچاروں نے شروع کر دی کہ بھائی عورتوں کا اجتماع ہو جایا کرے, عورتیں آئیں ایک دوسرے کو وہاں دین کی بات سننے پڑے, اس پر یہاں فتویٰ داغ دیا لوگوں نے کہ یہ عورتوں کا تبلیغ کے لیے نکلنا منع ہے. میں نے کہا بھائی خدا کا خوف کرو, کچھ یہاں پر عورتیں جو ہیں وہ نکل رہی ہیں بازاروں میں پھر رہی ہیں, اور کوئی پردے کا مطلق اہتمام نہیں ہے. اب اس کے اوپر تو کبھی کوئی فتویٰ جاری ہوا نہیں, اور تبلیغ میں شروع کی تو اس کے اوپر فتویٰ جاری ہو گیا. تو اس موقع پر جب عورتیں پھر رہی ہیں بازاروں میں اور کہاں کہاں پھر رہی ہیں, اس میں اگر ان کو یہ کہا جائے کہ بھائی تم یہاں پر آؤ اور آ کر دین کی بات سنو اور پڑھو اور کرو, تو یہ تو بہت اچھی بات ہے, نہ یہ کہ اس کے اوپر یہ لگایا جائے فتویٰ. جی نہیں جاتی, لیکن مقصد یہ کہ اگر حدود شرع کے اندر جائیں تو یہ حاجات میں داخل ہے, اس واسطے کہ بھائی معاشرہ خراب ہو رہا ہے اور عورتیں جو ہیں وہ بہت بڑا سبب ہیں فساد کا, تو عورتوں کے اندر اگر دین آ جائے تو معاشرے کی درستی ہو, تو اس واسطے اس میں اگر یہ حاجات میں داخل ہے یہ بات بھی, تو اس بنا پر ان کو نہیں روکنا چاہیے کہ گھر سے نکلنا جو ہے عورتوں کا منع ہے. ہاں اگر کوئی اور مقاصد ہوں, بے پردہ جائیں بغیر محرم کے ساتھ جائیں, تو وہ منع ہے. یہ پہلے حدیث کئی جگہ آپ نے پڑھی ہوگی اور اب آگے آئے گی بھی انشاءاللہ. تو یہاں لانے کا منشا یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں جب آیات حجاب نازل ہوئی اور یہ کہا گیا ازواج مطہرات کے بارے میں کہ لا تسلوهن متاعا حتى کیا ہے اذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب. تو اس میں جو ازواج مطہرات کے قریبی اقارب تھے رشتے دار, انہوں نے کہا کہ کیا ہم پر بھی یہ حکم نافذ ہوگا کہ ہم بھی کوئی چیز جو مانگے ازواج مطہرات سے تو حجاب کی وجہ سے مانگے. تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی کہ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا ابناء اخواتہن الا ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقوا اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. تو یہاں جو صاحب اجازت چاہ رہے تھے حضرت عائشہ کے پاس آنے کی, وہ حضرت عائشہ کے رضائی چچا تھے, تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی. تو معلوم ہوا کہ جو محارم ہیں وہ بغیر حجاب کے ان کے سامنے آ سکتے ہیں. جی یاد آ گیا نا واقعہ؟ جی پہلے حریم کی ایک روایت کے مطابق تفسیر کر رہے ہیں کہ یہ سرخ رنگ کا خون تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے طور پر اس بند کے اوپر آ گیا تھا. فشقہ وہدمہ, اور اس بند کو اس نے توڑ دیا تھا, وہاں پر لگا دیا. جی کل جواب یہ ہے نا, وجفانن کل جواب, بڑی بڑی دیگیں جو جواب کی طرح تھیں, یعنی جو زمین کے گڑھے کی طرح, زمین میں بڑے بڑے جو گڑھے ہوتے ہیں. والخمس, خمس کہتے ہیں پیلو کے درخت کو, اور اصل جو ہے وہ جھاؤ کے درخت, ترفا یعنی جھاؤ, یہ بھی ایسے بیکار سا درخت ہوتا ہے. جی ارے ملائکہ, سورۃ الملائکہ سورۃ فاطر کا دوسرا نام ہے. جی یہ جو ہے ہر ایک انکار اس لیے کیا, وہ کہتے ہیں میں نے کچھ سنا نہیں, اور باون چالیس دن کہے چالیس سال کہے مجھے پتہ نہیں, بس یہ سبب پورا کر لو. میں نے بتایا تھا نا کہ ابو عبیدہ جو ہیں معمر بن مسنہ, ان کی کتاب کا نام ہے مجاز القرآن. تو میں نے بتایا تھا وہ مجاز معنی میں لیتے ہیں تفسیر کے, چاہے حقیقی معنی بھی بیان کر رہے ہوں تو کہتے ہیں مجاز ہو کزا, یعنی تفسیر ہو کزا. تو یہاں پر معنی ہے مجاز ہوا مجاز اوائل سور, یعنی اس کی تفسیر وہی ہے جو دوسری اوائل سور کے بارے میں بیان کی گئی ہے, کہ یہ ان کے مراد تو اللہ تعالیٰ سے کوئی اور نہیں جانتا. جی سمجھے نا, بعض یہ بعضوں نے کہا کہ یہ نام ہے حامیم, اور اس سے بھی پیش کیا ایک شاعر کا جس میں حامیم بطور نام کے ذکر کیا گیا, یذکرنی حامیم والرمح شاجر, مجھے حامیم کی وہ شخص یاد دلاتا ہے جبکہ نیزہ تلا ہوا ہے. فاللہ تلا حامیم قبل التقدمی, تو آگے بڑھنے سے پہلے سورہ حامیم کی تلاوت اس نے کیوں نہیں کی. تو یعنی محض نام ہے یہ سورت کا, مقصود اس سے کوئی معنی نہیں ہے. جی کسی نے پوچھا ہے حضرت صدر صاحب کے بارے میں, صورت حال وہ کل الحمدللہ آپریشن ان کا ہو گیا ہے, اور ڈاکٹر کا کہنا یہ ہے کہ الحمدللہ کامیاب ہے. رات 11 بجے تک الحمدللہ ہوش میں بھی آ گئے تھے, اور ڈاکٹر اس کو کامیاب بھی قرار دے رہے تھے آپریشن کو. آج شاید ہسپتال سے گھر واپس آئیں, تو پٹی جب کھلے گی تو اور دیکھنا شروع کریں گے تو اس وقت کچھ صحیح اندازہ ہوگا, لیکن یہ کہ ہمارے ڈاکٹر تو اطمینان دلا رہے ہیں الحمد للہ. اللہ تعالیٰ دعا کی بہرحال ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آخر عطا فرمائے. کسی نے پوچھا سفر حرمین شریفین بخیر آفیت رہا, الحمد للہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. حرم شریف کے سفر کا کیا پوچھنا, وہ تو عافیت ہی عافیت ہے. اللہ تعالیٰ الحمدللہ سب لوگوں کے لیے دعا کی توفیق ہوئی, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام بخاری نے قال ایتیا قوانا کرہا قال تا اتینا قائعین, اس کی تفسیر میں فرمایا کہ ایتیا معنی میں اعطیا سے, اور اتینا معنی میں اعطینا سے ہے. حالانکہ عطا یاتی جو ہے وہ اعطا کے معنی میں کبھی بھی نہیں آتا, تو غالباً یہ اس قرآن کی تفسیر ہے جس میں یہ ایتیا کے بجائے आतिया है, शराब में ये आतिया है। आतिया तो अनुकरह आलका आतैना बाजीन, समझा? फिर कार्य होता है कि आतिया के माना यहाँ क्या बनेंगे, जैसे आसमानों जमीन से कहा गया कि तुम तोहन या तरहन आ जाओ, इतिया में दशा से माना, लेकिन आतिया तुम दो क्या दो, तो उसके माना ये हो सकते हैं कि दो यानी अपनी इताअत दो, और बाद लोगों ने कहा कि आतिया मुआतात से है, यानी मुआतात के माना एक दूसरे के मुआफिक हो जाना, कि तुम एक दूसरे के मुआफिक रहो, तो कालता आतैना यानी हम आपस में एक दूसरे के मुआफात की हमने पाई, लेकिन जो मारूफ किरात है उसमें ईतिया है जिसके माना आने के हैं कि आ जाओ तौहान लेकर है, तो उन्होंने कहा कि हम तौहान आते हैं जी। ये मैं पढ़ लेता हूँ और साथ साथ ताकि तस्वीर होती जाए पर आगे पढ़ना तुम। ये हजरत सईद इब्ने जुबैर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक शख्स ने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से कहा, ये एक शख्स से मुराद यहाँ पर नाफिउल अज़रक, एक तो वो नाफे हैं जो अब्दुल्लाह इब्न उमर के शागिर्द हैं, वो कौन है, नाम क्या है उनका पूरा, क्यों भाई वो किसके बेटे हैं, बाप का क्या नाम है, नाफे इब्ने बस क्या नाम है उनका, अब तुम्हारे इस नावाकफियत की कुछ नौसत मेरे ऊपर भी आ गई, मैं भी भूल गया, ना के यसार, नाफे इब्न यसार, अरे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मुजाहिद इब्न जबर हैं और नाफे है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, वो नाफे जो है ना वो और है, तो बोलो अजरक नहीं यार, उसी को तो बताना चाह रहा हूँ, और क्या जो उससे मुकाल करना हो जाए, नहीं तो नाफे अब्दुल अजरक जो है ये खारजी था, समझे ना, अजारे का उस्ताद था ये, और ये कभी कभी अब्दुल अब्बास रेदानों के पास आकर उनसे मुनाजरा किया करता था, मुनाजरा क्या करता था, मतलब ये सवाला करता था ऐसे जरा माने दाना कसम से किया करता था, समझे ना, तो वो मुराद है यहाँ पर। उसने कहा अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से कि इन्नी अजीदु फिल कुरान अशिया तख्तलिफ अलैया, कुरान में मुझे बात दी जाती नजर आती है जिनमें इख्तिलाफ मालूम होता है, इंतजाम मालूम होता है, काला तो पहला तो उसने ये कहा कि फला अंता व बैनहुम यौमदीन वलायत असअलून, कि एक जगह तो कुरान ने फरमाया कि उनके दरमियान आपस में रिश्ते सब खत्म हो जाएंगे नसब के, और वो कब एक दूसरे से कुछ सवाल नहीं कर सकेंगे, लाया का सवाल एक दूसरे सवाल नहीं कर सकेंगे, और दूसरे का फरमा बाप वाला बाप वाला बाप ये का सवाल एक दूसरे से सवाल करेंगे, तो बगैर दोनों में तारुफ है। दूसरा यह घबराए तुम अल्लाह हदीसा, एक तरफ कुरान ने फरमाया कि ये मुशरिकीन अल्लाह से कोई बात छुपा नहीं सकेंगे, और दूसरा फरमाया कि एक जगह कहेंगे वल्लाह रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, क्या हमको मुशरिक थे ही नहीं, तो गोया उन्होंने अल्लाह से छुपाने की कोशिश की, जबकि अल्लाह ने फरमाया सुब्हानल्लाह हदीसा, तो दोनों में फर्क है, फकत गतमु फी हदीस आया, यहाँ पर उन्होंने इत्मीनान किया, دوسرا یہ کہ وقال السماء بناها الى قولی دحاها، کیسے؟ والارض بعد ذلك دحاها، یعنی آسمان پہلے بنایا، زمین بعد میں بنائی بچھائی، تو اس میں خلق ان کو ذکر فرمایا ہے سما سے پہلے، یعنی خلق سما کو ذکر فرمایا خلق ارض سے پہلے، تو پہلے آسمان بنایا پھر زمین بنائی، لیکن دوسری جگہ فرمایا انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، یہ سورہ ہاں آج سورہ زخرف ہے، ہاں انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وجعل فی السماء، پڑھو یار پورا، سوال لکھا ہے آگے، ہاں پکا تھا ہمیں سوال سنا، تو وہاں زمین کی تخلیق کا ذکر ہے پہلے، تو پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی، پھر سواہن سبا سماوات سات آسمان بنائے، تو یہاں فذکر اختیاری خلق الارض قبل السماء، زمین کا ذکر تخلیق پہلے فرمائی آسمان سے، تو یہ تعارف ہو گیا اس کا، والارض بعد ذلك دحاها، ہم نے اگر کہ یہ تو اتنا دور کی بات کہہ دی، سورہ بقرہ بھی ہے ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، ہے نا، تو ثم سے پہلے ذکر کیا گیا ہے زمین کا، اور پھر کہا گیا ثم استوى الى السماء فسواهن، سمجھ گیا بھائی، تو یہ اعتراض کیا اس نے، اور دوسرا یہ کہ وقال وکان اللہ غفور الرحیم حفیظ حکیم سمیعا بصیرا، اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتے ہیں کان اللہ سمیعا بصیرا کان اللہ عزیزا حکیما کان اللہ غفورا رحیما، تو اس کا معنی کیا، فکان نہ کانا ثم مضی، کہ گویا علمیت پہلے تھے غفور الرحیم اور پھر معاملہ ختم ہو گیا، کیونکہ کانا کا جو لفظی معنی ہوتے ہیں وہ کہہ کے ہیں کہ تھا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم تھا کسی زمانے، سمجھا ہے بات، یہ جہاں تک اعتراض ہے نافع ابن ازرق کا، اس کا سوال ہے، اب آگے حضرت عبداللہ ابن عباس جواب دیتے ہیں، عبداللہ ابن عباس نے جواب دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فلا انصاب بینہم فی نفقت الاولا ثم ينفق فی الطور فصائق من فی السماوات الارض ومن فی الارض الا من شاء اللہ فلا انصاب عند ذلك ولا يتساءلون ثم نفق فی النفقات الاخرى اقبل بعضهم على بعض يتساءلون، سمجھے نا، نفخ اولا سے پہلے اور نفخ اولا کے وقت جو ہے وہ آپس میں پوچھیں گے، اور نفخ اولا کے وقت جو ہے وہ آپس میں پوچھیں گے، اس وقت تساؤل ہو سکے گا، ایک دوسرے سے بات چیت کر سکیں گے، لیکن نفخ ثانیہ کے بعد سمجھے نا، تو وہاں پر تساؤل ختم ہو جائے گا، گویا تعارض اس وقت متعلق ہوتا ہے جب سے زمانہ دونوں کا متحد ہو، اور یہاں زمانہ متحد نہیں ہے بلکہ مختلف ہے، اگر تساؤل کسی اور زمانے کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تساؤل کسی اور زمانے کے بارے میں، لہذا کوئی تعارض نہیں، در تناقض حد وید شبدا وحدت موضوع محمول و مقام، اور کیا ہے، ہاں زمان ہے نا آخر میں، تو وہ زمانہ متحد ہو تب تناقض ہوتا ہے، اور یہاں زمانہ متحد نہیں، لہذا تعارض نہیں، سمجھ گئے نا، واما قوله ما كنا مشركين ولا يكتمون الله، اور یہ دوسرا تم نے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے، بعد میں کہیں گے کہ ما کنا مشرکین، تو اس کا خلاصہ سمجھ جو کہا ہے آگے پھر ترجمہ دے دینا، حضرت فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اہل اخلاص کی مغفرت فرمائیں گے، مومن ہیں اور
مخلص بھی ہیں لیکن غلطی غلطیاں ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کی وقوع فرمائیں گے تو مشرکین دیکھ کے سوچیں گے کہ یہ تو کم رکھتا ہے, یہ جو وقوع ہو رہی ہے تو, مگر یہ جو بات کیا ہے کہ صرف انہوں نے مومن تھے تو ان کی بات ہے, باقی غلطیاں تو تھیں ان کی بھی اور ان کی مغفرت ہو گئی. تو چلو ہم بھی جا کے کہہ دیں تو اللہ ربنا ما کنا مشرکین, سمجھے نا, تو آگے جو غلطیاں ہیں ان کی معافی ہو جائے گی. تو اس وقت کہیں گے اللہ ربنا ما کنا مشرکین, اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھ پاؤں سے گواہی دلوائیں گے. جب گواہی دے چکیں گے تو اب بولتی بند ہو جائے گی, اب یہ کوئی بات پھر چھپا نہ سکیں گے. تو یہاں پر بھی زمانے کا فرق ہے, سمجھے نا, شروع میں کہیں گے بعد میں پھر اب کوئی راستہ نہیں رہے گا, کوئی بات چھپا نہیں سکے, یہ مطلب ہے. تو کہتے ہیں کہ فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم وقال المشركون تعالوا نقول لم نكن مشركين فختم على أفواههم فتنطق أيديهم فعند ذلك عرف أن الله لا يكتم حديثا, سمجھ گئے بھائی. وعنده يود الذين كفروا, پھر وہ وقت آئے گا جب جب کافر کہیں گے لو تو سب بات نہیں ملا, سمجھا, کہ ہمارے ساتھ زمین برابر کر دی جاتی. آگے جو اعتراض تھا کہ بھائی تخلیق ہے سماع و عرض کے بارے میں, تو کہنا وخلق الارض في يومين ثم خلق السماء ثم استوى الى السماء فسواهن في يومين اخرين ثم طاح الارض, تخلیق ارض کی پہلے ہوئی آسمان سے لیکن تخلیق کے وقت میں دحو نہیں ہوا, بچھایا نہیں گیا کہ اس میں اور چیزیں پیدا کی جائیں, سمجھے نا. تو زمین کی تخلیق فرمائی, پھر آسمان کی تخلیق فرمائی, پھر زمین کی کو دحو ہوا, جسے فرمایا والارض بعد ذلك دحاها, سمجھ گئے. تو فرمایا کہ وخلق الارض في يومين ثم خلق السماء ثم استوى الى السماء وسواهن في يومين اخرين ثم دحا الارض ودحيها ان اخرج منها الماء والمرعى وخلق الجبال والجمال والاكام وما بينهما في يومين اخرين فذلك قوله دحاها, سمجھ گئے بھائی. وقالوا خلق الارض في يومين فجعلت الارض وما فيها من شيء في اربعه ايام وخلق السماوات في يومين, ارے سمجھ جاؤ, دو دن زمین کی تخلیق, دو دن آسمان کی تخلیق, دو دن زمین کا دحو آخر, ارے سمجھ گئے, فلا سمجھ گیا. آگے فرمایا وخلقت وكان الله غفورا رحيما, اور یہ تم اعتراض کر رہا کہ اللہ غفور رحیم کا معنی تھا, تو اصل جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ بھئی یہ تو اصل میں محاورہ ہوتا ہے جس میں مقصود یہ نہیں کہ کانا کے معنی کے زمانے ماضی میں تھا اور اب نہیں ہے, بلکہ جب کسی چیز کو تاکید کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح ذکر فرماتے ہیں. اصل مقصود کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے غفور رحیم ہے, سمجھے نا, لیکن یہ ایک طریقہ اسلوب بیان کا ہے جس میں کانا کا استعمال کر لیا گیا, اس میں اس کے ماضی کے معنی مقصود نہیں. تو کہتے وقان اللہ غفور رحیم سما نفسہ ذلک وذلک قولہ الذی یذل کذلک فان اللہ لم یرد شیئا الا اصاب به الذی اراد, فلا یختلف علیک القرآن فإن کل من عند اللہ, جی ممنون غیر ممنون آیا نا, عجل غیر ممنون, تو ممنون کے ایک معنی یہاں پر کر دیا بعض لوگوں نے, کہیں محسوب جس کا حساب لگایا جائے, غیر ممنون کے معنی بے حساب, اور دوسرے بعض لوگوں نے کہا کہ ممنون کے معنی ہے جس کا احسان نہ جتلایا جائے, ممنون کے معنی احسان جتلانے کے ہوتا ہے نا, تو ایسا انعام جس میں کہ دوسرے کے اوپر احسان جتلایا نہ جائے, ارے سمجھو. اور بعض نے کہا اس کے معنی غیر منقطع جو نہ ختم ہونے والا, یہ اس حدیث کا ذرا مطلب سمجھ لو, اس قرآن شریف کی آیت کا, وما کنتم تستطیرون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم, اور تم چھپا نہیں کرتے تھے اس بات, تو اس بات سے تم چھپ نہیں سکتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان, تمہاری آنکھیں, تمہاری کھالیں گواہی دیں. ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں کا
جو بد اعمالیاں کرتے تھے اور بد اعمالیاں کرتے تھے لوگوں سے چھپ کر, سمجھتے تھے کہ لوگوں سے چھپ گئے تو بد عملی میں کامیاب ہو گئے, سمجھے نا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں سے چھپ گئے, لیکن اس بات سے تم نہیں چھپ سکتے کہ تمہارے خود اپنے آقا تمہارے خلاف گواہی دیں. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِلُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ. تو اس کی عیسائی نزول میں روایت نقل کی ہے کہ دو بیوقوف تھے قریش کے یا ثقیف کے, سمجھے نا, واپس میں کچھ کر رہے تھے گڑبڑ شڑبڑ, ایسے ہی کوئی ناجائز کام, تو کہ میں کچھ بتایا جب میں سنتا ہے ہماری باتیں نہیں سنتا, میں نے کہا نہیں میرے خیال میں تو نہیں سنتا, اگر زور سے بولتے ہیں تو نہیں تو سنے گا, ایسا بولیں گے تو نہیں سنے گا, دوسرے کا نہیں سب کچھ سنتا ہے, کچھ نہ کچھ سنتا ہے کچھ نہیں سنتا, اس قسم کی حماقت کی باتیں کر رہے تھے. تو یہ آیت نازل ہوئی, چلیے سمجھے کسی کا سمجھا ہو کچھ تو نہیں, چربی تو بہت تھی باقی کچھ مغز وغیرہ تھا نہیں. جی معافی طلب کر, اگر وہ معافی طلب کریں گے تو ان کی معافی قبول نہیں کی جائے گی. اصل میں یہ یوں ہے کہ عطبا یعتب عطبا, اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کی شکایت کرنا, اعتب علیہ کیا مانا, مجھے اس سے شکایت ہے, سمجھ گئے. تو عتاب معنی میں ہوتا ہے شکایت, اور اسی کو بعد بال میں جاؤ احتابا تو سلب ماخذ, کیا مانا, شکایت دور کر دینا, سمجھے نا, ازالے شکایت, ازالے شکایت جس کے معنی معافی ہوئے, سمجھے نا, تو احتابا. اور اس کا احتابا اس کا معنی ہے احتاب طلب کرنا, احتاب طلب کرنا, کیا مانا, یہ طلب کرنا کہ تم مجھے معاف کر دو. تو ان یستعتبو, اگر وہ ہم سے شکایت دور کرنے کی درخواست کریں تو فما ہم من المعتبین, ہمیں عتاب ان کا دور نہیں کیا جائے گا, ان کے یہ درخواست قبول نہیں کی جائے. جی جی, یعنی سمجھ گئے نا, یہ حضرت فیض بن جبیر نے علی المبادرہ فی القربیٰ کا مطلب یہ سمجھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے کافروں سے, کہہ رہے ہیں کچھ نہیں مانگتا مانگتا علی المبادرہ فی القربیٰ, مگر میرے اہل بیت کی کے ساتھ محبت کرو, یہ مطلب فیض بن جبیر کی تفصیل کا, سمجھے نا. عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ نہیں, یہ مراد نہیں ہے, بلکہ مراد یہ ہے کہ جو قریش کے لوگ تھے ان سب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نہ کوئی قرابت کا رشتہ بنتا تھا, دور دراز کا صحیح لیکن ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کوئی قرابت کا رشتہ بنتا. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی میں اور کچھ نہیں مانگتا, کوئی احسان میرے ساتھ نہ کرو, لیکن کم از کم جو قرابت سے میرے ساتھ تمہارے درمیان تعلق ہے اس کا تو کچھ لحاظ کر لو. جی یقین لہو کتنا اس پر ہے, یعنی جو تفسیر آئی ہے نا یہ قرات وقیلی ہی کی وجہ کی لہو ہے یا قرات, تو اس کی تفسیر کر رہے ہیں کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ یہ محدود ہے سرہم و نجواہم پر, ہیں جہاں ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں سنتے ان کی پوشیدہ باتیں اور ان کی سرگوشیاں اور ان کا یہ کہنا وقیل لہو, یعنی ان کا یہ اس کا یہ کہنا, سرہم و نجواہم پر معطوف ہو کر یہ نصب کی قرآت ہے, اسی رفیق کی ہے, لیکن ہماری معروف قرآت ہے وہ کیا ہے وقیلی ہی. اور اس کی تفسیر میں مفسرین بہت ہی پریشان ہوئے ہیں کہ یہ جر کس بنا پر آیا, بات کہتے ہیں کہ اس کا عطف ہے ماں قبل کے اوپر دور آیت ہے اس کے اوپر عطف ہے, اور بات کہتے ہیں کہ یہ واو قسمیہ ہے وقیلی ہی, یہ قسم کیا کی واو ہے اور قسم کھانا مقصود ہے اس کے نبی کے قول کا. جی یہ یعنی جو ہے نا انکان الرحمن ولدن فانا اول العابدین, اس کے معروف معنی تو یہ ہے کہ یہ فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ولد ہوتا تو سب سے پہلے میں عبادت کرتا ہوں. لیکن یعنی چونکہ ہے نہیں زیادہ عبادت بھی نہیں. ارے سمجھو, تو اگر کوئی ولد ہوتا تو میں مسجد والے عبادت کرتا, لیکن چونکہ نہیں ہے لہٰذا عبادت بھی نہیں. لیکن یہ دوسری طرف سے یہ کیا کہ آپ عابدین زمانے میں عانفین تھے, یعنی کیا کرنا, انکار کرنا, انکار کرنا اس سے جو آپ معبود ہونے سے, کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہے جیسے تم کہتے ہو, سب سے پہلے میں انکار کرتا ہوں. یہ مانا عابدین مانا میں عانفین. جی یہ تفصیل اس لیے کرتی کہ یہ کلام ہوا ہے اس میں کہ جو حوریں ملیں گی وہاں پر تو وہ ان سے باقاعدہ نکاح ہوگا یا بغیر نکاح کے رہیں گے. امام بخاری کی ترجیح دے رہے ہیں کہ نکاح ہوگا باقاعدہ, ہم کہنا ہوں. جی پہلے بھی گزری ہے مگر یاد واد نہیں رہتی تمہیں, تو اس میں یہ جملہ ہے کہ لوگوں نے آ کر رکھے کہ رسول اللہ تمہیں وہ ہماری مضر کے واسطے خیرابی کی دعا کیجیے. فنہا قد ہلکت, کیونکہ مضر کے لوگ جو ہیں وہ قحط کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا لی مضر, قال لی مضر, یہ سوالیہ جملہ ہے, لہجے سے پتہ چلتا ہے لی مضر, کیا میں مضر کے واسطے دعا کروں؟ انک لجری, تم تو بہت جری ہو کہ مضر جیسے نافرمانوں کے واسطے دعا کی درخواست کر رہے ہیں, یہ مطلب ہے. لیکن پھر آپ نے دعا فرمائی بارش کی, مطلب ہے کہ بارش کا فائدہ تو ظاہر ہے صرف مضر کو نہ پہنچتا اوروں کو بھی پہنچتا. جی یوکشف عنہ زیادہ, یعنی عبداللہ رسول اللہ نے فرما رہے ہیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اِنَّا کَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا اِنَّكُمْ عَائِدُونَ, اس سے آخرت کے عذاب کی طرف اشارہ ہے کہ آخرت کا عذاب تھوڑی دیر کے لیے ان سے ہٹا لیا جائے گا. تو عبداللہ بن مسعود اس پر استفہام انکاری کے ساتھ پوچھ رہے ہیں آپ کا یوکشف عنہ عذاب یوم القیامہ, کیا ان سے قیامت سے ہٹا جائے گا؟ یعنی نہیں, بلکہ اصل میں کیا ہے کہ بخشت الکبریٰ یوم بدر, یعنی مطلب ہے کہ شروع میں ان کے اوپر عذاب جو آیا تھا دکان والا, اور پھر یہ عذاب اٹھا دیا گیا, پھر انہوں نے بری حرکتیں کی نہ کمائے دور, سمجھا؟ تو پھر اس کے بعد بخشت الکبریٰ بعد میں آیا. ارے سمجھو نہیں, ہاں چلو. ارائیتم ہاذہ الالف انما ہی تبعود, یہ جو فرمایا تھا نا ارائیتم, جو قرآن شریف میں آیا ہے کہ اس میں جو شروع میں الف ہے حمزہ ہے وہ قائد ہے دھمکی کے لیے. جی یہ جو ہے اس آیت کی تفسیر میں یہ روایت نقل کی ہے یوسف بن محب, محب جانتے ہو محب کیا, یہ ماہ کی تصویر ہے, ماہ کہتے ہیں چاند کو, جو خوبصورت بہت ہے نا جو اس کو محب کے نام وغیرہ, جیسے اردو میں چندہ بولتے ہیں چندہ, چاند کی تصویر چندہ, بچے کو چندہ بولتے ہیں, تو اسی طرح سے محب یہ اسی معنی میں ہے. تو قال کان مروان الحجاز استعمله معاویہ رضی اللہ عنہ, مروان حاکم سے حجاز تھے اور ان کو معاویہ نے عامل بنایا تھا, تو خطبا تو انہوں نے خطبہ دیا, فجعل یذکر یزید بن معاویہ لکی یبایہ لہ بعد ابیہ, سمجھے نا, اس خطبے میں انہوں نے یہ ذکر کیا, یزید بن معاویہ کے کچھ فضائل ذکر کیے, مقصد یہ تھا کہ تاکہ لوگ جو ہیں حضور حضرت معاویہ کے وفات کے بعد ان کے ہاتھ پر بیعت کریں, سمجھے نا. فقال له عبد الرحمن بن ابي بكر شيئا, تو حضرت عبد الرحمن بن ابي بكر نے کچھ کہا یعنی اعتراض کے طور پر, اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے مروان کہ بھائی یزید بن معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لینا بہتر ہے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر کی سنت جو ہے اس پر عمل کرنا چاہیے, تو صدیق اکبر نے ایک آدمی کو نامزد کر دیا تھا حضرت عمر کو, تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ بھائی اگر معاویہ بھی یزید کو نامزد کرتے ہیں تو یہ صدیق اکبر کی سنت پر عمل ہوگا. سنت ابو بکر عبد الرحمن ابو بکر نے کہا لا سنت قیصر و کسرا, تو یہ قیصر و کسرا کی سنت ہوگی. تو قال خذوہ, سمجھے نا, مروانے کا پکڑو ان کو. فدخل بیت عائشہ, یہ تو عائشہ کے گھر میں گھس گئے. فلم یقدروا, وہ ان کو پکڑ نہ سکے. فقال مروان ان ھذا الذی انزل اللہ فیہ, مروان نے کہا یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں اللہ نے یاد نازل کی تھی کہ ولدی قال لوالدی الوالدی افل لکما اتعیدانی, سمجھے. تو حالانکہ یہ بالکل غلط تھا, اس کا حضرت ابراہیم ابو بکر سے کوئی تعلق نہیں, یہ تو ایک کافر کے بارے میں نازل ہوئی تھی جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی تھی. فقالت عائشہ رضی اللہ عنہا من ورائے الحجاب ما انزل اللہ فینا شیئا من القرآن, ہمارے گھر والوں کے بارے میں قرآن کوئی نازل نہیں ہوا, الا ان اللہ انزل عذری, عزر اللہ تعالیٰ نے میری برات ظاہر فرمائی تھی, اس کے معاملے میں وہ قرآن ضرور اترا ہے, اور ہمارے خاندان کے بارے میں قرآن کوئی نہیں اترا. یعنی ہمارے بارے میں خاندان سے مراد ہے صدیق اکبر کی اولاد, انہیں صدیق اکبر کے بارے میں تو ہے کیا, ایک تھوڑی ہے, بہت ساری آیتیں اتری ہیں صدیق اکبر کے بارے میں. کون کون سی؟ ثانی اثنین ذو الفضائل ہے نا, اور ما لہ یتزکا ہے وہ سورہ زیل, اور ولا یکل الفضائل. چلو جی, حاصل تو اس کا یہ ہے جو آخر میں نکالا, اللہ تبارک و تعالیٰ صلہ رحمی کرنے والے کے ساتھ احسان فرماتے ہیں اور فضل رحم کرنے والے کے ساتھ ان کا عذاب کا معاملہ فرماتے ہیں. اصل مقصود تو یہ ہے. باقی اس کے لیے جو واقعہ بیان فرمایا گیا ہے کہ رحم جو ہے وہ کھڑی ہوئی اور اس نے اللہ تعالیٰ کے حقب کو پکڑا, حقب کہتے ہیں ناقض الازار کو, اور کہا کہ کچھ فریاد کے انداز میں, تو اور یہ کہا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جو قطیعہ کے سے پناہ مانگنے کی جگہ. تو اب اس کا تعقل ہمارے لیے ممکن نہیں. رحم جو, اگر رحم سے مراد ظاہر ہے کہ رشتے داری کا تعلق ہے, قرابت, وہ قرابت کا تعلق جو ہے وہ عرض ہے, کوئی جوہر تو ہے نہیں, لیکن یہ کہ کس طرح کھڑی ہو گئی اور حق الرحمان سے کیا مطلب ہے, تو یہ سب متشابہات میں سے ہے, لہذا اس کی کھوج پریز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. جو نتیجہ ہے وہ نکالنا چاہیے کہ صلہ رحم کرے آپ میں قطع رہے گی تو بچے. چلو کہوں کیا مانا پھر آ کہوں, ارے پوچھ لیا کرو یار, اگر جس میں آئے تو ایسے تم لوگ ویسے جلدی بات بنتے تھے. فراق جو ہے نا کوپل, کوپل جس سے کہ مختلف شاخیں نکلتی ہیں. جی جہاں رضوان تبدیل جو ہوتے ہیں نا آواز میں, جو ایک لہر پیدا ہوتی ہے اور یہ ناکہ پر بیٹھنے کی وجہ سے ہوتا کیا ہوتا ہے نا وہ. جی یہ صاحب جو ہے باہر نکلے تو بھائی ہو سکتا ہے کوئی دشمن شمن آ گیا یا حملہ کر دیا جو کچھ کر رہا ہے. تو نظر فلم ذرا چاہیے, بس دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا کہ جو گھوڑے کو تکلیف پہنچانے والا ہو. وہ چاہ رہا جنک مگر وہ گھوڑا پھر بھی کر رہا تھا. فلما اصبح جب صبح ہوئی تو یہ بات ذکر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو آپ نے فرمایا تلک سکینہ تنزلت بالقرآن, وہ سکینت تھی جو قرآن پڑھنے کی وجہ سے نازل ہوئی تھی. بالقرآن باسببیہ ہے, یعنی تم جو قرآن پڑھ رہے تھے اس کے سبب سے سکینت نازل ہوئی. اب سکینت کیا چیز ہے؟ تو کہتے ہیں کوئی فرشتہ ہے جس کا نام سکینت ہے, کوئی کہتا ہے کہ سکینت جو ہے یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی خاص مخلوق ہے جو نازل ہوتی ہے, تو اس کے نتیجے میں انسانوں کے دلوں میں سکون و اطمینانیت پیدا ہوتی ہے. واللہ سبحانہ وتعالیٰ, ہمیں نہیں پتا. چلو خزف جانتے ہو نا, ٹھیکروں کا کھیل, خزف جانتے ہو نہیں, تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ क्या होता है, ठीकरी ठीकरियां मार मार के खेलते ना बच्चे, हाँ उससे। और अकबर ने साहबान ये बाद में दोबारा जो रवायत लाए ना सुबह तो अब्दुल्ला ने वाफर मदनी फिर बारी फिर मुख्तसल ये बताने के लिए लाए हैं, तो अकबर ने साहबान का समा अब्दुल्ला ने मुगफल से है क्योंकि बॉल फिर मुख्तसल के बारे में उन्होंने रिवायत दाखिल की है तो उसमें सनसु का इस्तेमाल किया है। अगरचे हदीस बाप में वो जो है वो क्या करें अन अब्दुल्ला ने मुगफल, लेकिन इससे बढ़ेगा कि उनका समा है जी। ये जो शुरू में है ना इसका कि एक शख्स ने सुप्रीम के मौके पर एक शख्स ने कहा हजरत अली से कि अलम सरा किताब अल्लाह, ये असल में बात ये थी कि कुरान शरीफ में क्या है कि अलम सरा किताब अल्लाह तुम्हें तो अल्लाह फरीक मनुम बहुम मारजून, तो उन लोगों की मजम्मत की गई है जो किताब अल्लाह पर फैसला करने से एराज करते हैं, समझे ना। तो ये कुछ खारजी जो थे और वो वहां से अलग हो गए थे सुप्रीम के मौके से, कहते हैं हुक्म इल्लल्लाह फैसला तो अल्लाह का है, समझे ना। तो हजरत अली से किसी ने कहा कि आप जो ये खारजियों की खारजी जो है वो जो बात कर रहे हैं वो तो कुरान की बात कर रहे हैं ना, हुक्म इल्लल्लाह, तो आप उनसे इनकार कर रहे हैं कि नहीं मैं ये बात नहीं मानता तुम्हारी, तो गोया कुतुब आप जो है कुरान की किताब कुरान के हुक्म का इनकार कर रहे हैं, तो आप इस आयत के मिसाक में दाखिल न हो जाए कि अलम तला किताब समझे ना। ये आयत पढ़ी मकसद आयत के पढ़ने का हजरत अली को खारजियों की बात की तरफ मुतवज्जेह करना था, तो काल अली नाम हजरत अली ने एक लफ्ज जवाब दिया था हाँ याद मुझे पता है, मतलब है कि ये मुझ पर सादिक नहीं आ रही, उन लोगों पर सादिक आ रही है जो किताबुल्लाह के मुताबिक फैसला करने से पहलू ही कर रहे हैं, क्योंकि किताबुल्लाह का हुक्म यह दो क्या है नहीं उससे पहले यार अगर इन पाए पता है ना समझे आप, उनके दरमियान पहले क्या कराओ सुलह, सुलह का हुक्म है किताबुल्लाह का, तो हम जो कर रहे हैं वो सुलह की बात कर रहे हैं, तो जो लोग सुलह की बात से इनकार कर रहे हैं हकीकत में वो हैं जो किताबुल्लाह के फैसले के खिलाफ काम करना चाहते हैं, तो नाम कहकर सारी बात की तरफ इशारा कर दिया सर समझ गए। वकाल साहल इब्न हुनैफ, हजरत साहल इब्न हुनैफ की वही बात जो पहले भी आई थी वो यहाँ पर दोबारा इसी सियाक में आई है, तो उन्होंने कहा कि इस तहिमु अनफुसकुम, ऐ वो लोगों जो लड़ाई में बड़े जोश खरोश का मुजाहरा कर रहे हो और लड़ाई न करने वालों पर तोहमतें बांध रहे हो, तो तुम खुद अपने आप पर अपने आप को मुत्तहम करो अपने राय को, समझे ना। और ये बात मैं वहां तस्वीर कर चुका हूँ कि माना यह है वकल राय चुनाव हुदैबिया, कि हुदैबिया में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह फरमा ली तो हम हमारे अंदर तो बड़ा जोश खरोश था, हम उसे चाह रहे थे कि कताल हो, लेकिन फिर बिल आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हम सुलह हमने पर राजी हुए, तो हमारी हमारा सुलह पर राजी होना किसी बुजदिली की बुनियाद पर न उस दिन था हुदैबिया के दिन न आज है, बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म के फैसले को कबूल करने के लिए, समझो भाइयों। चलो हजरत इब्न अबी मुलैका कहते हैं तो कादल खजरान अन यहलिका, समझे ना, मुंतखब तरीन दो फर्क, मुंतखब तरीन दो फर्क या नेक तरीन दो फर्क मुराद है हजरत सिद्दीक अकबर हजरत उमर, ये करीब से हलाक हो जाते। कागल खयरानी अल्लाह लिका, समझे ना। तो अन जो है ये इस नुस्खे में महजूब है, कागल खयरानी अल्लाह लिका, और एक नुस्खा बगैर यानी यहलिका के साथ नून अरबी है کاجل خجرانی یا لکانی،
تو بھی ٹھیک ہے. موجودہ نسخہ بظاہر نحوی صرفی اعتبار سے درست بیٹھتا، کاجل خجرانی یا لکا
صحیح بیٹھتا ہے.
کیا ہونا چاہیے؟
یا تو آئی یہلکا یا یہلکانی صرف،
ہے نا؟
تو اس لیے یوں کہا جائے گا کہ یہاں ان مقدر ہے کاجل خجرانی یہلکا.
یہ دو خلاق الاقراب کے ان افواتا اور رفعا افواتا، وہ کیوں؟
اس واسطے انہوں نے آوازیں بلند کر دی تھی. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آپ کے پاس بنو تمیم کا قافلہ آیا
تو سب یہ افواج پیدا ہوا کہ ان پر کس کو امیر بنایا جائے.
تو حضرت صدیق حضرت عمر نے اقرا بن حادث کو کہا، تجویز پیش کی
بنو مذاکرے کے بھائی نے،
اور دوسرے صاحب نے صدیق اکبر نے دوسرے آدمی کا نام پیش کیا، جیسے کہ امیر روایت میں آ رہا ہے کاقا ابن معبد کا.
بلکہ پہلے صدیق اکبر نے پیش کیا کہ بھائی حضور صاحب کیا کہ اصل آپ کاقا ابن معبد کو بنا لیجیے امیر.
حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، اقرا بن حادث کو بنائی.
سمجھا؟
تو فقال ابو بکر عمر، تو صدیق اکبر نے عمر سے کہا ما اردت الا خلافی،
کہ تم نے یہ سب میری مخالفت مقصود ہے تمہاری، یہ نام تم نے دوسرا دے دیا میرے نام کو چھوڑ کر، یہ میرے خلاف.
فقال ابو بکر عمر ما اردت الا خلافی،
قال ما اردت.
تو حضرت عمر نے کہا کہ میری تو یہ نیت نہیں تھی مخالفت کرنے کی، میرے ذہن میں نام آیا اور میں نے پیش کر دیا.
فارتفعت اصواتهما،
اس پر دونوں کی آوازیں تھوڑی بلند ہو گئی.
فانزل اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی الى آخر الآیۃ.
سمجھے نا؟
تو یہ بڑوں کے اندر بھی تھوڑی تھوڑی کبھی کبھی چشمہ ہو جاتی ہے، باوجود کہ صدیق اکبر فاروق اعظم پر شفقت بہت فرما دیتے، حضرت عمر جو ہیں وہ ان کا احترام بہت کرتے تھے، لیکن بہرحال کبھی کبھی اس طرح کی بات ہو جاتی.
جی
ہاں، آگے کہتے ہیں ابو الہب بن زبیر کہتے ہیں فما کان عمر یسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی یستفہمہ.
سمجھے نا؟
تو حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے نہیں تھے،
کیا نا بات اگر کوئی زور سے کرنی ہو تو اب ڈرتے تھے، آگے پوچھتے تھے یا رسول اللہ بات کر لوں،
تو پھر بات کرتے تھے.
ولم یذکر ذالک عن ابیہ،
اور عبداللہ بن زبیر نے اپنے باپ یعنی اپنے نانا
یعنی صدیق اکبر کے بارے میں یہ بات ذکر نہیں کی
کہ وہ اس طرح استفام کرتے تھے.
تم اب جو ہے وہ ڈرنے اتنے لگے تھے تو پہلے
پوچھ لیتے ایسا نہ ہو ساری عمر کی کمائی جو ہے رائے گاہ ہو جائے.
ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون.
اللہ اکبر.
اچھا جی،
مولانا کا طبیعت کچھ خراب نہ ساز ہے،
فرمایا کا تشریف نہیں لائیں گے تو کہتے پڑھانا چاہیں تو پڑھا لیں،
تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے.
جی
اللہ رحمان رحیم اور جانت فرماتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت صادق بن قیس رضی اللہ تعالیٰ کو نہ پایا،
اس کا قدم
یعنی
وہ موجود نہ پایا،
تو یاد کیا.
اس کا قدر کے معنی یاد کرنے کے بھی ہوتے ہیں.
تو حضرت ایشف سے پوچھا کہ ایشف نے کہا کہ یا رسول اللہ انا اعلم لك اعلم لك علمه،
میں آپ کو خبر لاتا ہوں ان کی
بات کر کے.
فاتا ہوں،
تو یہ صاحب حضرت صادق بن قیس کے پاس آئے
تو فوجدہ ہوں جالسن فی بیتہ منکسن راسہ،
تو دیکھا اپنے گھر میں بیٹھے ہیں سر جھکائے ہوئے.
فقال له ما شانك،
تمہیں کیا بات ہے؟
فقال شر، ان
کا بہت بری بات ہے.
اور بات کیا ہے کہ کانا یار سوتہ کانا یار سوتہ کا خود آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ بالوقات اسی آواز سے حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کیا کر رہے تھے.
فقط حبیت عمل،
زیادہ میرا جو عمل ہے وہ ضائع ہو گیا،
بڑا جیب میں آیا ہے،
اس لیے غمگین افسردہ گھر میں بیٹھے تھے،
تو میں تو تباہ ہو گیا.
وہ میں آہل نار، اور میں اول سب ضائع ہو گیا، میں اہل نار میں سے بن گیا.
تو آسا رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
تو وہ صاحب نے آئے حضور کے پاس اور آ کر اخبر ہوں بتایا کہنا وہ قالا کذا و کذا.
فقال موسا
فرجع علیہ المرض الآخر بشارت عظیمہ، موسیٰ بن انس جو راوی حدیث کو وہ کہتے ہیں کہ آخری مرتبہ وہ بڑی عظیم بشارت لے کر گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نے ان سے فرمایا کہ جاؤ ان کے پاس ان سے کہو کہ انہ کا لسکا من آخر نار ہو لیکن انہ کا من آخر جنہ سمجھے نا اتنی بڑی بشارت لے کر گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت صادق بن قیس کے بارے میں بھی حضور نے بشارت دی تو یہ جو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے نا دس تو وہ اس سے زیادہ کی نفی نہیں ہے اوروں کے بارے میں بشارت دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیکن غالباً اس میں دس آدمیوں کی ایک ساتھ بشارت دی تھی اس وقت ان کو اچھا بچ رہا تھا جی یہ دو اس میں روایتیں ہیں ماں عرض کا اللہ خلافی ربی سے گزر گیا اور اس کے معنی تو واضح ہیں ماں عرض کا اللہ خلافی تم نے ارادہ نہیں کیا مگر میں نے مخالفت کا اور ایک روایت میں اللہ کے بجائے الہ ہے حضرت جان سمجھے نا اس وجہ سے ماں موصولہ ہوگا ماں کیا ہوگا موصولہ ماں عرض کا یعنی جو کچھ تم نے ارادہ کیا ہے وہ ینحو الہ خلافی وہ میرے مخالفت کی طرف جاتا ہے جی میرے قرآن مختلف ہیں آسم کے قرآن میں ادبار السجود یہاں ادبار السجود ہے سورہ قاف میں اور سورہ طور میں ادبار السجود ہے اور بعض قرآن میں دونوں جگہ ادبار ہے بعض جگہ دونوں جگہ ادبار ہے جی حضرت بورا نے اس کو آف کی روایت میں حضرت بورا نے اس روایت کی مرفوعاً ذکر کیا ہے لیکن ابو سفیان حمیری جو اکثر و بیشتر اس کو موقوفاً روایت کرتے تھے آگے جو بات آ رہی ہے جی اب یہ قدم کس طرح رکھیں گے اور کیا ہوگا لمبی چوڑی بحثیں اس میں کی ہیں بالکل فضول سمجھے نا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں کیا مطلب ہے وضع قدم کا وہی بہتر جانتے ہیں اس کی گناہ میں پڑھنے کی کوئی حاجت نہیں جی یعنی جنت اور جہنم دونوں کے بارے میں واضح فرمایا کہ دونوں کو بھروں گا علیہ مل رہا لیکن جہنم تو اس طرح بھری جائے گی کہ اس میں جہنم میں اللہ بچائے ڈالے جائیں گے جہنمی لیکن پھر بھی کہ جی اہل مزید اہل مزید یعنی جگہ اور بھی ہے اس میں تو اگر اپنا قدم رکھیں گے تو وہ سمٹ جائے گی سمٹ جائے گی اور جنت جب خالی ہوگی تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اور مخلوق پیدا فرمائیں گے اس کے لیے ینشئ لہا خلقا آخر یہ آخر میں ہے نا فإن اللہ ینشئ لہا خلقا جب جتنے جنتی چلے جائیں گے پھر بھی جنت خالی پڑی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق پیدا فرمائیں گے وہ کیا مخلوق ہوگی اللہ جان جی قاب قوسین کا مطلب بھی بتا رہے ہیں کہ قاب کہتے ہیں یہ وطن اور کمان کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے کمان ایسے ہوتی ہے نا یوں ہیں تو یہ وطن ہے یہ کمان ہے اس درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ قاب ہے اب دو کمانیں اگر ایسے رکھ دی جائیں تو ان کے درمیان جو فاصلہ ہوگا وہ قاب و قوسین ہوا یہ چیز بتا رہے ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہاں قلب واقع ہوا ہے قاب و قوسین میں اصل میں قابل قوسین لیکن کنیکٹ کی آنے کی ضرورت نہیں ہے دو قوسوں کا قاب یہ ایک قرب سے کنایا ہوتا ہے کہ دو قوسوں کا قاب بھی مل کر کچھ زیادہ لمبا چوڑا فاصلہ نہیں ہوتا جی برتما سمجھ لیں برتما یہ برتنا یہ خاص قسم کا کہ موسیقی کا آلہ ہوا کرتا تھا اور سب گاتے تھے وہ ہم خامدون کے معنی یہ بیان کیے ہیں جی یعنی لات جو ہے اصل میں کہتے ہیں ایک شخص کا نام تھا جو لتا یا لطو کے معنی ہوتے ہیں ملانا تو سٹو جو ہے پانی میں ملایا کرتا تھا حاجیوں کے لیے اس کا نام اللہ تھا تو اسی کی عبادت شروع کر دی تو اس کے بت بنا دیے سمجھے نا یہ ایک طرف تفسیر کی ہے دوسری طرف کہتے ہیں نہیں یہ وہ اور آدمی تھا لات اور یہ تو بت تھا لات تو اس سے کوئی تعلق اس کا نہیں ہے اور یہ ترقی کر لات جو ہے یہ اللہ کی چلوں سے اللہ نے تحریف کر کے لات بنایا گیا دونوں قول ہیں اور اگر وہ ہو بھی جو کہہ رہے ہیں کہ وہ آدمی لتو بنایا کرتا تھا تو ہو سکتا ہے کہ اصل اس کی وہ ہو اور بعد میں پھر بدھ کا نام بھی اسی کے نام پر رکھ دیا گیا. جی یعنی کوئی شخص اگر دوسرے کو دعوت دے جاؤ جوا کھیلیں تو اس کا پھر کفارہ یہ ہے کہ جس رقم سے جوا کھیلنا چاہ رہا تھا اس کا صدقہ کر دے. جی اس پر بعض اہل عصر جو ہیں انہوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ چاند کا دو ٹکڑے ہونا اگر یہ اسی طرح واقع ہوا ہوتا جیسا کہ حدیث میں بیان ہوا ہے تو ساری دنیا جو ہے اس کو دیکھتی, اور ساری دنیا دیکھتی تو پھر اس کا کہیں نہ کہیں تواریخ میں ذکر آتا دنیا کی تاریخ میں, لیکن کہیں دنیا کی تاریخ میں ذکر اس کا ملتا نہیں. سمجھے نا؟ تو یہ پھر کیسے ہوا کہ بس وہیں مکے والوں نے دیکھا اور ساری دنیا کو بتانا چلا, رسد گاہیں قائم ہیں, لوگ جو ہے وہ بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں, اور تو اس واسطے یہ پتہ نہ دوسروں کو پتہ نہ چلنا جو ہے یہ عجیب و غریب بات ہے. گویا اس سے وہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بات مستند نہیں, لیکن واقعہ یہ ہے کہ جس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اس دور میں جو لوگ تھے وہ اس کا رسد گاہیں اس طرح کی نہیں تھی کہ ہر وقت 24 گھنٹے بیٹھے چاند ستاروں کو دیکھ رہے ہیں, اور جو وقت رات کا تھا جبکہ عام طور سے لوگ سوتے ہیں, اور جو وقت تھا وہ اس میں اوقات کا بھی فرق ہوتا ہے نا دنیا میں, کہ مثلا جس وقت فکر یہاں وہاں 12 بجے ہیں رات کی, یا 10 بجے ہیں, 10 بجے ہیں تو ہمارے یہاں 12 بجے ہوں گے, یہاں سعودی عرب میں اگر 10 بجتے ہیں تو ہمارے یہاں 12 بج چکے ہوتے ہیں. سمجھے نا؟ تو اوقات کے فرق کی وجہ سے بھی لوگ سو رہے ہیں, پہلے سے اگر پتا ہو تو آدمی دیکھے تو پتا نہیں, تو اس واسطے اگر کہیں بھی منقول نہ ہو دوسری جگہ پر تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, اور زمانے میں تواریخ کے اتنے مدون کرنے کا رواج بھی نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود ایک تاریخ ہے تاریخ و فرشتہ, اس میں ہندوستان کی تاریخ ہے, تو ہندوستان کا ایک راجہ گزرا ہے جس کا نام جے پال تھا. ہاں بھوج, معاف کرنا, بھوج بھوج پال نام تھا اس کا. تو اس کے اس کے حالات میں اس کی تاریخ میں لکھا ہے کہ اس نے دیکھا چاند کا دو ٹکڑے ہونا, مشاہدہ کیا اس نے, اور اس کو تاریخ کے اندر موجود ہے. جی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی کشتی کو باقی رکھا یہاں تک کہ اس امت کے اکیلے لوگوں نے اس کو پایا ہے, اب بھی ملی, اب بھی کہتے ہیں کہ وہ کہیں دریافت ہوئی تھی آرارات کے پہاڑ کے اوپر. جی یعنی یہ لوگوں کو شبہ تھا کہ یہ متذکر ہے یا مذکر ہے یا مدکر ہے, تو اس وقت سے پوچھا تو انہوں نے کہا حال میں مدکر ہے. جی یعنی انہوں نے پڑھا پہلے حال میں مذکر زال سے, تو آپ نے پھر تصدیق فرمائی, فرمایا کریں حال میں مدکر. جی آپ کہتے ہیں بادبان کو معروفی من قلع ہی منصفن, یعنی وہ کشتیاں جن کے بادبان اونچے بنا اونچے رکھے گئے ہوں ان کو منشاعات کہتے ہیں. یعنی دو تفصیل ہیں سلسال کی, ایک یہ کہ وہ اس کو ملایا گیا ریت کے ساتھ تو جب وہ پک جاتا ہے تو وہ اس طرح آواز دیتا ہے جیسے جو ٹھیکرے پر بجانے سے آواز ہوتی ہے, بجنے والا گویا. اور بعض لوگوں نے اس کی تفصیل کی منتن بدبودار. جی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فاقیتوں میں نقل و رمان آیا نا قرآن شریف میں, تو بعض لوگوں نے اس سے استدلال یہ کیا کہ رمان اور نخل فاقیہ نہیں ہے, کیونکہ فاقیہ پر عطف کیا گیا ہے فاقیتن و نخل و رمان, اور عطف کا تغیر پر تو معلوم ہوا کہ فاقیہ اور چیز ہے اور نخل و رمان اور چیز ہے, تو نخل و رمان فاقیہ نہیں ہے, بعض نے یہ استدلال کیا. وہ عمل عرب پر نہا تعود دہا فاقیہ, لیکن عرب لوگ جو ہیں وہ نخل و رمان کو بھی فاقیہ سمجھتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں یہ ایسا ہے یعنی یہ جو ہے نخل و رمان میں تخصیص بعد تعمیم ہے تاکید کے لیے کہ سارے فاقیہ ہوں گے اور نخل و رمان بھی ہوگا، یعنی وہ گیا اسی کے اندر داخل تھا لیکن اس کو خاص طور سے اہتمام کے طور پر ذکر کر دیا گیا، جیسے حافظ الفلوات وسطی وسطی میں تمام نمازیں آ گئی تھی، سراد وسطی بھی آ گئی تھی لیکن سراد وسطی کو الگ سے ذکر کیا گیا، فامرہم بالمحافظ علی کل الصلوات ثم اعاد الاثر تشدیدا لها کما اعید النخل والرمان. جی جیسے یہاں پر پہلے تو فرما دیا علم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، سبھی آ گئے نا، اس میں انسان بھی آ گئے، لیکن آگے فرمایا وکثیر من الناس، اس کو بات کیا تو باوجود کہ کثیر من الناس پہلے داخل تھے من فی السماوات ومن فی الارض کے اندر، لیکن پر ان کو زیادہ اہتمام کے لیے ذکر کیا گیا، اسی طرح یہاں پر دوسرا سجدہ واجب ہو گیا. چلو، یعنی یہ مرض سے تفصیل کر رہے ہیں کہ اس کے معنی ایک تو ہوتے ہیں مرض الامیر رعیتہ، کہتے ہیں اذا خلاہ، امیر نے رعیا کو مرض کیا، کیا معنی؟ ان کو چھوڑ دیا، تو مرض کے معنی خالص چھوڑا ہوا، سمجھ گئے؟ ایک معنی تو یہ کیا. اچھا اذا خلاہ یادو بازو ملا باد، یعنی اسے بولتے ہیں مرض الامیر رعیتہ کہ جب ان کو چھوڑ دیا ہو اور اس طرح کہ وہ ان میں سے بعض بعض پر ظلم کر رہے ہوں، کوئی نوٹس ہی نہیں لیتا کیا کون کیا کر رہا ہے، جیسے ہماری حکومت، سمجھے نا، تو ایسے کہتے ہیں مرض الامیر رعیتہ. اور مریض امر الناس، مرض نہیں بلکہ مریض جو جسل را، اس کے معنی ہوتے ہیں لوگوں کا معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو گیا، مخلوط ہو گیا، مریضہ کا معنی خلط مل جانا، مخلوط ہو گیا تو معنی یہ کہ کوئی ان کا دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، ارے سمجھو. اور مریض کے دوسرے معنی ملتبس کے ہیں، مریضہ اختلطا، وہ نکلا ہے مریضہ اختلطا سے، اور البحرین مرج البحرین، سمجھے نا، اس کے دو معنی کیے گئے ہیں، ایک معنی یہ ہے جو امام بخاری یہاں پر کہہ رہے ہیں مرض کا داپ بتا کا ترکتا، کہ جب کہتے ہیں مرض کا داپ بتا کا تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم نے اس کو آزاد چھوڑ دیا، تو مرض البحرین یلتقیان، اللہ تعالیٰ نے آزاد چھوڑ دیا دو سمندروں کو کہ واپس میں مل رہے ہیں، سمجھے نا. اور بعض نے کہا کہ نہیں مرض کا معنی میں وہاں پر ہے خلطا کے، تو دونوں کو اس طرح ملا دیا بحرین کو کہ آپس میں مل رہے ہیں، وہ بین عما بردخل ہے. جی سمجھ لو کیا سنفرغو کے معنی کیے ہیں، کہ ایک معنی تو اس کے یہ ہے کہ سنحاسبکم، کہ ہم تمہیں تمہارا حساب لیں گے، اصل نکلا ہے اس طرح کہ سنفرغو فرغ یفرغو کے معنی فارغ ہو جانا، خالی ہو جانا، دوسرے کام سے فارغ ہو جانا، تو اے ثقلان اے جن و انس ہم تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے، کیا مطلب کہ تمہارا حساب لینے کے لیے اور کوئی کام ہمیں مشغول نہیں کرے گا اور ہم تمہارے حساب کے لیے یکسوئی کے ساتھ تمہارا حساب لیں گے. سنا فروغ لکم لا یسقدو شیون عن شیون، اس وقت بولتے ہیں، سمجھ گیا نا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس اور کوئی کام کر رہے تھے اس کو چھوڑ کے یہ کام شروع کر دیں گے. عرب عرب اس طرح بولتے ہیں لا تفرغن لکا، میں تمہارے لیے فارغ ہو جاؤں گا، وما بھی شغل، حالانکہ اس کو کوئی پہلے سے کوئی کام نہیں ہو رہا ہوتا کہ وہ کہے کہ میں اس کام سے فارغ ہو کر تمہاری طرف متوجہ ہوں گا، لیکن مطلب اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ گزرنا کا حالہ گر رکھے، کہ میں تمہیں پکڑ لوں گا ایسے وقت میں جب تمہیں پتا بھی نہیں ہوگا، گر رکھ کے مانا اچانک، تمہیں اچانک پکڑ لوں گا جب تو تمہیں پتا نہیں ہوگا. تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ نفرغ لکم ایو الثقلان، ہم اچانک تمہیں پکڑ لیں گے، اللہ تعالیٰ پکڑ سے محفوظ رکھے. جی
کسی نے پوچھا ہے کہ دوسرا آیت سجدہ حضرت والا نے بھی تلاوت فرمایا اور قاری نے بھی تلاوت کیا، تو کیا قاری کی تبدیلی سے دو سجدے واجب نہیں ہوں گے؟ کیوں بھائی، کیا حکم ہے قاری کی تبدیلی سے دو ہوں گے ایک ہوگا؟ دو ہوں گے، یاد ہے مسئلہ؟ ایک ہوگا. کیوں؟ سن لو احتیاط ایسی میں کہ دو کر لیے جائیں، لیکن یہ کہ مجلس ایک ہونے کی وجہ سے آیا ایک سمجھا جائے گا یا دو، مجھے مسئلہ یاد نہیں، سمجھے نا، دیکھنا پڑے گا، لیکن احتیاط یہ ہے کہ دو کر لیے جائیں. بھائی اصل یہ لے جائے ان کے ذرا خیال میں کہا نا، میرا تو رجحان یہ ہے کہ ایک سجدہ ہوگا، تو یہ عبارت کیا ہے اس میں ہے ایک ہی ایک سجدہ. اس میں صراحت ہے کہ چاہے قاری الگ ہو گیا، قاری اور ہو گیا، اس کے باوجود مجلس کے اتحاد کی صورت میں سجدہ دیکھ لیں. چلیے بھائی یہ ذرا سمجھ لینا، فسلام اللہ کا من اصحاب الیمین ہے نا، فسلام اللہ کا من اصحاب الیمین، تو اس کی تفسیر کر رہے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ تم فسلام اللہ کا کے معنی ہے ای مسلم اللہ کا انکا من اصحاب الیمین، یہ بات آپ کے لیے تسلیم شدہ ہے کہ آپ اصحاب الیمین میں سے ہیں. یہ معنی نہیں ہے کہ اصحاب الیمین آپ کو سلام کرتے ہیں، سلام اللہ کا من اصحاب الیمین، یعنی اس تفسیر کے مطابق معنی یہ ہے کہ یہ بات آپ کے لیے مسلم ہے کہ آپ اصحاب الیمین میں سے ہیں. تو انا جو ہے یہ مقدر ہے، انا کا وعلقیت انا وہ مانا، اور اس میں انا جو ہے وہ نکال دیا گیا، گرا دیا گیا، وہ مانا کما تقول انت مفتق مسافر عن قلیل، سمجھے نا، انت مصدق مسافر عن قلیل، مانا انت مصدق فی انک مسافر عن قلیل، سمجھے، ایک شخص نے کہا کہ انی مسافر عن قلیل، میں تھوڑی دیر کے بعد سفر کرنے والا ہوں، تو دوسرا کہتا ہے انت مصدق مسافر عن قلیل، تو مانا کیا انت مصدق انک مسافر عن قلیل، تو انک بیچ میں سے حذف کر دیا. اذا کان قد قال انی مسافر عن قلیل وقد یکون قد دعا الیہ، اور کبھی سلام لکا جو ہے وہ دعا کے معنی بھی ہوتا ہے، کا قولی کا فسقی من الرجال ان رفعت السلام فهو من الدعاء، اگر سلام اللہ کا پڑھے تو یہ دعا ہوگا، لیکن قرآن کوئی ہے نہیں سلامن، سمجھے نا، تو اس لیے یہ مراد نہیں ہے کہ قرآن میں بھی اس طرح دعا کے معنی میں ہے، کہنا یہ کہتے ہیں کہ اگر دعا کے معنی میں ہوتا تو سلامن ہوتا، لیکن سلامن ہے نہیں تو دعا کے معنی میں نہیں. جی یعنی ماں باپ تنزل ومن ہوں، ممن ہوں، فرانسی میں جگہ جگہ وہاں سورہ توبہ میں آیا ومن ہوں من